وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وجوه يومئذ ناظرة, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. نادرہ کا لفظ جو ہے یہ ندرت سے ہے, نون دوادرے نادرہ, اور ندرت کہتے ہیں رنگت کی خوبصورتی اور جمال, چہرے کی تر و تازگی, رونق, بشاشت, ملائمت یعنی خوبصورت ہونا, شگفتگی. وجوہ یومئذ ناظرہ, کچھ چہرے اس دن خوبصورت ہوں گے, خوشی سے دمک رہے ہوں گے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ داحکۃ مستبشرہ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور اہل جنت جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کے چہرے اور خوبصورت ہو جائیں گے, ہر دفعہ جب وہ دیدار کریں گے تو اور خوبصورتی آ جائے گی. چہروں کی خوبصورتی کا تعلق انسان کے اندر کی خوشی سے بھی ہوتا ہے نا, کہ جب انسان خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر خوشی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے چہرے پہ چھا جاتی, چمکنے لگتا ہے اس کا چہرہ, اس کی آنکھیں, اس کا رنگ یعنی گلو کرنے لگتا ہے. تو اس سے بڑھ کر تو خوشی کوئی ہوگی ہی نہیں کہ انسان اپنے رب کا دیدار کرے. وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو جس میں آتا ہے نا کہ اہل جنت کو جب سب کچھ دے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور سب کی سب چیزیں مرضی پوری ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے کا پردہ ہٹائیں گے. اس وقت انسان کو وہ سب بھول جائے گا جو اس کے پاس, اور اس جیسی خوشی کسی دوسری چیز میں نہ ہوگی, کوئی دوسری چیز ایسی ہے ہی نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ, کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نظر کی لذت کا, کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو تیرے دیدار سے, إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ, اور تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں, فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ, کسی نقصان دینے والی چیز کے نقصان سے بچا کے یا اللہ مجھے اپنی ملاقات تک پہنچا دینا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو آنا ہوتا ہے یا آپ کو خود جانا ہوتا ہے, اور بیچ میں کیا ہو جاتا ہے, گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ اس کو راستے میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ ہے درا مدرا, درا کہتے ہیں تکلیف, مدرا مضر نقصان دینے والی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے, نسائی کی حدیث, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ, اور نہ کسی ایسے فتنے میں میں پڑوں کہ میرا رستہ گم ہو جائے اور میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں, کیونکہ سب سے آخری منزل ہے, سب سے آخری چیز ہے جو انسان کو ملے گی خوشیوں میں. جب سب کچھ مل جائے گا تو آخری چیز ہے, وہ کلائمیکس پہ پہنچے گا انسان وہاں. تو اللہ کو دیکھ کر چہرے چمکیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, حدیث میں آتا ہے انکم سترون ربکم عیاناً, ان قریب تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے. اور آپ نے چودہویں رات کے چاند سے تشبیہ دے کے فرمایا, کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل ہوتی, صاف نظر آتا ہے نا, ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے. للذین احسن الحسنى وزیادہ, اور یہ زیادہ کیا ہے, اللہ کا دیدار ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو خواہش ہے وہ سب کو ہونی چاہیے, اور ہمارا آخری درجے کا سب سے انتہائی شوق ہونا چاہیے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا, رب ارینی انظر الیک, اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے محبوب بندے قیامت کے دن اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے, اور دیکھتے ہوئے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی میچ, کسی ہیرو کو جس کے فین ہوتے ہیں ان کو, یا کسی بھی خاص چیز کو شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا سین یاد ہوگا کہ لوگ جب کسی کی طرف نگاہیں اٹھا کے شوق سے دیکھ رہے ہوں, اتنا انہماک ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے جیسے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ اتنے اس میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے آگے ایسے ایسے کریں, گزریں, کچھ کریں, ہلائیں جلائیں, آپ ان کو موڑ دیں لیکن ان کی نگاہیں نہیں مڑیں گی, وہ وہیں ہوں گی, ہوش ہی نہیں, مسمرائز ہو جاتے. تو اس آیت کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آپ اہل ایمان کے چہروں کو تصور میں لائیں, جب وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں تو ان کی اپنی شکلیں کیسی ہوں گی, ان کی اپنی شکلیں جو ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کی بات نہیں کر رہی ہیں کہ اللہ کا چہرہ ایسے ہوگا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے, یہاں تو ان کے حسن کی بات ہو رہی ہے جو اس حسن کو دیکھ کر حسین ہو رہے ہوں گے, یعنی کیسا ریفلیکشن ہوگا نا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ,
وجوہ یومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
ووجوه يومئذ باسرة اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے. باسرہ کا لفظ بے سین رے سے ہے, بسرہ وقت سے پہلے کسی چیز کے متعلق جلدی کرنا, یہ کہتے ہیں نا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا, تیور بگڑ جانا, تر شروع ہونا, منہ بگڑنا, پیچھے بھی ہم نے شاید یہ پڑھا ہے. ثم عبس و بسر, تیوری چڑھائی, منہ بگاڑا, شکل بگاڑی, ولید بن مغیرہ کے بارے میں پیچھا تھا نا. وجوہ یوم اذن باسرہ, کچھ چہرے اس دن پریشان ہوں گے, بگڑے ہوئے ہوں گے, بے رونق ہوں گے. اور سورۃ عبس میں آتا ہے وجوہ یوم اذن علیہا غبرہ, غبار آلود ہوں گے, ترہقہا قطرہ, ان کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی, کالے ہوں گے. اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ, یہ کافروں کے ہوں گے, فاجروں کے ہوں گے, فجرہ کے. اور یہ کیوں ایسے ہو جائیں گے؟ وہ اس دن کی مصیبتیں دیکھ کر. یوم یجعل الولدان شیبہ, جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے, یعنی وہ مصیبت کا دن سامنے پا کر ہر چیز بھول جائیں گے اور ساری پریشانی اور غم اور دکھ تکلیف ان کے چہروں پہ آ جائے گی, چہرے بگڑ جائیں گے. تظن, سمجھ جائیں گے, ان یفعل بہا فاقرہ, کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ یعنی برتاؤ. فاقرہ کا لفظ جو ہے نا فقر سے ہے, فقر فقیری محتاجی کو کہتے ہیں. فقیر کو فقیر کیوں کہتے ہیں؟ غربت سے یا فقیری سے اس کی کمر ٹوٹ گئی. فقرہ یا فقرہ جو ہوتا ہے نا, یہ ریڑھ کی ہڈی کا منکا ہوتا ہے, اور فاقر وہ چیز جو ریڑھ کی ہڈی توڑ دے, یعنی انسان کھڑا نہ ہو سکے, کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ان کو پتا چل جائے گا اب ہماری شامت آئی, اب ایسی مار پڑے گی کہ کمر توڑ دے گی. اب دیکھیے کہ عام طور پر انسان گرتا ہے یا کچھ تو کمر بچ جاتی, کیونکہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے نا. عموماً آپ نے دیکھا انجریز جو ہے, یا انسان گرتا ہے, کوئی چوٹ لگتی, ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے, کمر بچ جاتی. لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمر کی ہڈی تک توڑ جاتی ہیں, جیسے زلزلے میں کوئی دب گئے یا نیچے آ گئے یا کچھ. تو قیامت کا دن بھی ایسا شدید دن ہوگا کہ اس دن لوگوں کی کمریں ٹوٹ جائیں گی, یعنی سخت آفت کا, مصیبت کا دن ہوگا.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق.
كلا, ہرگز نہیں. إذا بلغت التراقي, جب پہنچ جائے گی ہنسلی کو. تراقی ترقوہ ان کی جمع ہے, ترقوہ کہتے ہیں سینے کا اوپر والا حصہ, یہ اوپر کی ہنسلی کی ہڈی جس کے نیچے دل ہوتا ہے نا. تو یہاں موت کے دن کا اب ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت کا آغاز ہے. وہ قیامت کا دن, تو قیامت کا یہ شامت تو شروع ہو جائے گی اسی دن جب انسان مرنے لگے گا. اذا بلغت التراقی, جب جان حلق کو آ پہنچے گی, بالکل یہاں آ جائے گی. اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جان سب سے پہلے پاؤں سے نکلتی ہے, پاؤں سے نکلتے نکلتے پنڈلیاں, پنڈلیوں کے بعد ٹانگیں, ٹانگوں کے بعد نچلا دھڑ, نچلے دھڑ کے بعد اوپر والا, اور اس طرح ہاتھوں سے بھی آخر میں دل پہ آ کے اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم روح نکل جاتی ہے. تو کلا اذا بلغت التراقیہ, ہرگز نہیں جب سانس حلق کو پہنچ جائے گی, ہنسلی تک آ جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری وقت میں جو سانس ہوتے ہیں نا, اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے سینہ جو ہے نا وہ باہر آ رہا ہے, یعنی ایک دم اونچا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی مرنے والے شخص کو دیکھا ہو کہ اس کا سانس کتنا اونچا اونچا آتا ہے. اگر عام طور پر کسی کے پاؤں ٹھنڈے ہو نا اور آپ اس کو ملیں یا مساج کریں تو پاؤں گرم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہتی ہیں کہ ان کے ماموں کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے, تو انہوں نے ملنا شروع کیا, لیکن وہ تو اور بھی ٹھنڈک بڑھتی گئی اور اوپر تک چڑھتی گئی, کیونکہ جو جو جان نکلتی جاتی ہے جس جس حصے سے, وہ حصہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے, کیونکہ زندگی کی حرارت روح کے ساتھ ہے نا. اور ایک دم آ کے گلے میں جیسے کوئی چیز اٹک گئی, اور یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیلا, اور کہا جاتا ہے من, کون ہے راقن, جو دم جھاڑ کرے. رقیہ کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے کو, دم کرنے کو, ہے کوئی جو اب دم کرے آ کے. اور راقن کا مطلب بلندی پہ چڑھنا بھی ہوتا ہے, اوپر چڑھنا. ورتقی کا لفظ آپ کو پیچھے بتایا تھا میں نے, اوپر چڑھنا. ہے کوئی جو چڑھنے والا ہو. جب کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے نا تو عام طور پر کیا کرتے ہیں, سینے کے اوپر زور زور سے مارتے ہیں. تو راقن کا مطلب ہوتا ہے اوپر, اوپر آنے والا ہے کوئی جو اوپر آئے. اور بعض اوقات اتنا زور زور سے مارتے کہ پسلیاں توڑ دیتے ہیں, یعنی ہے کوئی جو آخری تدبیریں کرے کہ جان بچ جائے, لیکن جس کی نہیں بچنی, نہیں بچنی. یہ تو ایک بہانے ہے کہ اس کو فوری امداد مل گئی اور وہ بچ گیا. نہیں, اللہ نہ چاہے تو کوئی کہیں بھی نہیں بچ سکتا, جہاں لکھی ہے وہاں آ کے ہی رہے گی. وقیل من راق, ہے کوئی جو آ کے دم کرے اور اس کا پھنسا ہوا سانس جو ہے وہ کسی طرح سکون میں آئے. سورۃ واقعہ میں بھی آتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذ تنظرون ترجعونها ان کنتم صادقین. اسے واپس لاؤ اگر تم سچے ہو. کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس روح کے مالک تم ہو, زندگی تمہارے ہاتھ میں, تو ذرا واپس ڈالو.
وَظَنَّ أَنَّهُ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
وظن أنه الفراق, اور اسے یقین آ جاتا. ظن أن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یقینی بات. اس کو یقین آ جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا, دنیا سے, گھر سے, بچوں سے, مال سے, بیوی سے, شوہر سے, دوستوں سے, ہر چیز سے جدائی کا وقت آ گیا. یہ سب جدائی کا دن. وظن انہ الفراق. اب کیا ہے؟ والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ گئی. التفا کا لفظ جو ہے نا لف سے, لام فے فے, ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینا, لف کر دینا. ہم کہتے ہیں نا ملف, لفافے کو لف ہاضا, یعنی اٹیچڈ, اٹیچڈ کے معنوں میں آتا ہے. یعنی ایک پنڈلی دوسری کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. عموماً کیا ہوتا ہے, جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا, انسان پاؤں رگڑتا ہے, ایڑیاں رگڑتا ہے نا, حرکت دیتا ہے. یعنی کسی بھی تکلیف, دکھ, درد کے موقع پر سب سے پہلے انسان کے پاؤں ہلنے لگتے ہیں اور ہلاتا ہے. لیکن جب جان نکلنے لگتی ہے تو پاؤں تو ہل ہی نہیں سکتے, بالکل ساتھ ہی چپک جاتے ہیں, اور جہاں ہیں وہیں رہ جاتے ہیں. انسان ان کو جو چاہے کرے ان کو نہیں ہلا سکتا. یہاں شعور ہے, پتہ چل رہا ہے, عقل ابھی کام کر رہی ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, پاؤں نہیں ہل سکتے, ختم. والتفت الساق بالساق, بے بسی کا عالم, اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا انسان, کچھ نہیں کر سکتا. الى ربک یومئذ المساق, تیرے رب کی طرف ہے روانگی. چلو روانگی کا وقت آ گیا, چلنے کا وقت آ گیا. مساق کا لفظ جو ہے نا سین واو قاف سے ہے, سوقن. ساق بھی اسی سے, مساق بھی اسی سے. سیاقہ ڈرائیونگ کو کہتے ہیں, اور سیق الذین پیچھے آپ پڑ چکے ہیں, چلایا جائے گا. اور سیقن اس بادل کو بھی کہتے ہیں جس کو ہوا بغیر بارش کے اڑا لے جائے, اڑا لے جایا جانے والا بادل. تو والتفت الساق بالساق, اور ساق کا ایک معنی مصیبت بھی کیا گیا ہے, یعنی مصیبت پر مصیبت جمع ہو جائے گی, مصیبت کے ساتھ مصیبت چمٹ جائے گی. یعنی موت جو ہے وہ ایک بلا کے ساتھ اور کئی بلاؤں کو دعوت دینے والی ہے. دیکھیں نا, ایک موت ہوتی ہے تو پیچھے والے بھی کتنی مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں, اور خود اس انسان کے اوپر بھی ایک کے بعد ایک مرحلے آتے ہیں. کیونکہ مرنا ہی تو نہیں, مرنے کے بعد منکر نکیر بھی ہیں, قبر کا حساب کتاب بھی ہے. الی ربک یومئذ المساق. بنیادی طور پر ان آیات میں جو موت کا منظر ہے, اور موت کا قریب ہونا ہے, اور موت کے بارے میں جو غفلت ہے, اس کی اصلاح کی گئی ہے. اس کو دور نہ سمجھو, یہ ایک حقیقت ہے. اسی سے قیامت کا آغاز ہوگا. قیامت چاہے ایک لاکھ سال بعد آئے, لیکن تمہارے مرنے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو, اس وقت کیا ہوگا. جیسے حدیث میں بھی آتا نا کہ موت جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے, لیکن ہم اس کو دور سمجھتے ہیں. عربی کا ایک شعر ہے, الموت کأسن وکل الناس شاربہ. موت ایک پیالہ ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے. والقبر بابن وکل الناس داخلہ. اور قبر کا ایک دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
فلا صدق ولا صلى. پھر نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی, یا نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی. یہ ہے وہ جانے والا جس نے کبھی صدقہ نہیں کیا تھا, اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیا تھا, اور نہ ہی کبھی نماز پڑھی تھی. اور اگر صدقہ یصدق کو تصدیق کے معنی میں لیا جائے, تو پھر کیا معنی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا, قرآن اور دین کی تصدیق نہیں کی, اس کو سچ نہیں مانا, اس کے اوپر یقین نہیں کیا, اعتماد نہیں کیا. ولکن کذب وتولى, لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ کے چل دیا. کس کو جھٹلایا؟ یعنی قرآن کو. اور منہ موڑ دیا یعنی کوئی بات مان کے نہیں دی, عمل ہی نہیں کیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. یتمطى کا لفظ جو ہے یہ میم توئے واو سے ہے. متیا کہتے ہیں اونٹنی کی سواری کو, متایا اس کی جمع ہے. یعنی تمتع کا معنی کیا ہے؟ چلنے میں گھمنڈ سے چلنا، بازو پھیلانا، چلتے ہوئے بازو پھیلا کے چلنا. ذرا تھوڑا امیجن کریں، کچھ لوگ چلتے ہیں نا یوں سینہ اکڑا کے، بازو ساتھ نہیں لگے تھے، یوں کھول کے چلتے ہیں. یا تمتع یوں اکڑ کے چلنے والی چال ہوتی ہے. بے نیازی کا اظہار کرنا، گردن اکڑا کے اور پشت دراز کر کے چلنا. اگر اونٹ کو کسی نے چلتے ہوئے دیکھا ہو، اونٹنی کی سواری کے لیے آتا ہے نا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، بے نیازی سے اور بفر کے. یعنی نہ کوئی دین کے اوپر عمل کیا، بلکہ دین کو تو جھوٹا قرار دیا، اور عمل کی بات پر توجہ نہ دی، اور اکڑتا پنکارتا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا. کہتے ہیں کہ ابو جہل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور سنتا اور پھر باتیں بناتا گھر چلا جاتا، کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہوں گی اور اس میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، یہ تو ایسے ہی بیکار ہے، سب ایسے ہی وقت ضائع کرنا ہے، چلو چلیں گھر، کیا وقت برباد کرنا. اور بے نیاز ہو کے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، چلا گیا واپس. اولا لک فاولا، اولا لک ہلاکت ہے تیرے لیے، فاولا پھر ہلاکت ہے تیرے لیے. اولا کا لفظ جو ہے یا تو ویل ان سے ہے، ویل للمطففین ہے، جیسے اس سے اسم تفضیل اولا، یعنی بڑی تباہی، اسم تفضیل میں زیادہ بڑی چیز آ جاتی نا، یا پھر واو لام یہ سے ہے اور اس کا معنی ہوتا قریب. تو اولا یعنی قریب ہے تیرے لیے، قریب ہے تیرے لیے، یعنی ہلاکت اور مصیبت. اور اولا کے ساتھ جب لام خاص طور پر آتا ہے تو یہ ڈانٹ اور دھمکی کے لیے آتا ہے، یعنی تو ٹھہر تو جا، یہ تو ساری اکڑ دکھا، ابھی دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تیرے لیے پھر ہلاکت ہے. ثم اولا لک فاولا، دیکھیں عام طور پہ تکرار دو دفعہ ہوتی ہے، یا تین دفعہ یا چار دفعہ. اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، ہلاکت 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 ہلاکت، بربادی تباہی شامت مصیبت. اور اس میں بہت زبردست طریقے سے آخر میں وجہ بتا دی گئی کہ انسان کی غفلت جو ہے وہ اس کو کس طرف لے جاتی ہے.
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى، کیا سمجھتا انسان کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان سمجھتا اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ یوں ہی آزاد پیدا کیا گیا ہے. سدا کا لفظ جو ہے یہ سین دال یہ سے ہے. سادی کہتے ہیں وہ اونٹنی جو اپنی چال میں کھلے کھلے قدم رکھے، یعنی غافل ہو کے چلے، جس کو شتر بے مہار کہتے ہیں. تو سدا کہتے ہیں بے قید، یعنی ایسا انسان جس پہ نہ کوئی ذمہ داری ہو اور نہ وہ کسی کام کا ہو. جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے. یعنی انسان کے برے خاتمے یا بدترین خاتمے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بے فکرہ پن اور پرپز آف لائف کا نہ جاننا، اور انسان کا یہ سمجھنا کہ وہ یہ دنیا میں بس ایسے ہی بھیج دیا گیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، کھاؤ پیو عیش کرو. اور آخرت کا ذکر آئے تو کیا کہتا ہے؟ کل کس نے دیکھی، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو مزے کرنے یہی کر لو. اور یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ پھر دوبارہ انسان بنے گا اور قیامت آئے گی اور حساب ہوگا کتاب ہوگا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم سوچتے ہو کہ تمہیں دوبارہ نہ اٹھایا جائے گا. الم یک نطفتن من منی یمنا، الم یک نطفتن، کیا وہ ایک بوند نہ تھا، من منی منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے، یعنی انسان کہاں سے پیدا ہوا، منی کے ایک قطرے سے جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے، اور پھر اس سے کیا کمالات ہوتے ہیں، وہ ایک نطفہ کیا سے کیا بن جاتا ہے، وہ کون بناتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں کے اندر تخلیق کون کرتا ہے، صورت کون بناتا ہے، انسان کو اس کمال درجے کا پرفیکٹ کون بناتا ہے، وہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے. ثم مکان علقۃ، پھر ہوتا ہے وہ علقہ یا بن جاتا ہے علقہ، یعنی کیا نطفہ، نطفہ علقہ بن جاتا ہے. علقہ کہتے ہیں منجمد خون کو، خون کی پٹکی، جامد خون. فخلقہ، پھر اس نے پیدا کیا، فسوا، پھر درست کیا، پورا پورا بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور بنائے اس میں سے زوجین جوڑے، ذکر اور انثى کی شکل میں، نر اور مادہ کی شکل میں، یعنی نہ صرف یہ کہ انسان پیدا ہوتا بلکہ اس کی سیکس بھی اللہ تعالیٰ خود ڈٹرمن کر دیتا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی، جیسے سورۃ النجم میں بھی آتا ہے نا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْنَا النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. تو یہاں بھی کیا ہے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، کیا وہ جس نے یہ سب کچھ کیا اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ جس رب نے ایک نطفے سے علقہ، علقہ سے پورا انسان ماں کے رحم کے اندر بنایا، اور اس کا نر اور مادہ ہونا بھی واضح کیا، کیا اس کے پاس یہ طاقت نہیں، ہمت نہیں، قدرت نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی بنائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت آئے گی اور انسان اپنے جسم، جان، روح کے ساتھ اٹھے گا، ہوش و حواس کے ساتھ اٹھے گا، اور اس کی دوبارہ زندگی شروع ہوگی، اور اس کو جنت یا جہنم کا منظر دیکھنا ہوگا. تو جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں جیے، وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں جی سکتا، وہ بیکار بھاگنے والے اونٹ کی طرح نہیں رہ سکتا کہ کبھی کہیں سے چرے، کبھی کہیں جائے، اور کبھی کہیں جہاں جی چاہے بیٹھ جائے، جہاں جی چاہے سو جائے، جو جی چاہے کھانے لگے، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ. نہیں، ایک بامقصد انسان جس کو یہ یقین ہو کہ وہ آخرت کو دوبارہ پیدا ہوگا، وہ بیکار اور بے مقصد نہیں جی سکتا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دیں گے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھا سکیں گے؟ جس رب نے ذرے سے کمال تک پہنچایا، وہ مردے سے پھر زندہ کر سکتا ہے. شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 29 پارے کا مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے، اور دعوت اللہ میں اللہ کا تعارف، رسول اللہ کا تعارف، اور قیامت کا تعارف، اور یہ صورت بھی ایک داعی کو اپنے کام پر اٹھاتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، جتنا زیادہ اس کے سامنے آخرت کی ہولناکیاں رہتی ہیں، اتنا زیادہ وہ خود کو اور دوسروں کو قو انفسکم و اہلیکم نارا کا کام کرتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت بنتا ہے. جیسے ہمارے پیغمبر کیا تھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب کے لیے رحمت تھے کہ سب کو آگ سے بچانے والے. تو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والا بھی پھر چین سے نہیں بیٹھتا، وہ صرف ایک ذاتی خود غرض زندگی نہیں بسر کر سکتا، اسے اپنی موت اور زندگی کی بے ثباتی اور دنیا سے جل جانے کی فکر کچھ کرتے رہنے پہ مجبور کرتی ہے. یعنی موت کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کو واقعی سیدھا کر دیتا ہے. اس صورت پر الگ سے لیکچر موجود ہے قیامت کے نام سے. ایک تو نا روز قیامت کیا ہوگا، وہ تو زیادہ تر سور پونکنے اور اس کے بعد کے مرحلوں کا ذکر ہے، لیکن یہ ایک لیکچر جو ہے صرف قیامت کے نام سے، وہ سورۃ القیامہ کی تفسیر ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.